أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود پڑھیے محمد و آل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے آج روزے عظیم گزرا ہے امت اسلامیہ کے لیے آج 28 صفر مناسبت ہے رحلت جان گداز پیغمبر اکرم نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و روز شہادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہر دو جنگ گداز مناسبتوں کی نسبت آپ تمام مومنین کرام و تمام ملت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. آج وہ سایہ امت کے سروں سے اٹھ گیا ہے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ کے اس زمین سے اٹھ جانے سے وہ سایہ رحمت خدا بشریت و امت اسلامیہ کے سر سے اٹھ گیا ہے کہ قیامت تک اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. اور اسی طرح شہادت جان گداز حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امت اسلامیہ ایک ایسی شخصیت سے محروم ہوئی اور ایسے کریمانہ سائے سے محروم ہوئی جس کا سایہ کرم تمام امت کے اوپر سایہ گستر تھا. ہر دو مناسبتیں اس شان کی ہیں کہ ان کے متعلق مفصل گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس فرصت محدود ہے کوشش ہوگی کہ ایسا عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے جو ہر دو مناسبتوں کے ساتھ سازگار ہو اور ہر دو کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو. کل کی ایک مجلس میں حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک وصف مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا اور اس کا ایک رکن اس صفت کا اور آج اگر توفیق شامل حال رہتی ہے اسی موضوع کا ایک رکن دیگر آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ وصف مشترک جو امام مجتبی علیہ السلام و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود ہے، وہ یہ کہ ہر دو ہستیاں ان کو کریم کہا گیا ہے، رسول اللہ کا لقب بھی کریم ہے، رسول کریم، اور امام مجتبی علیہ السلام بھی روایات کے مطابق کریم اہل البیت ہیں. کریم اہل بیت وہ عالی ترین توصیف ہے کہ عربی اور خصوصاً دینی زبان میں اس سے بڑھ کر کسی کو سراہنا عربوں کے لیے ممکن نہیں ہے. عربی زبان میں اور خصوصاً دینی عربی زبان میں جب کسی انسان کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اسے کریم کہا جاتا ہے. اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کریم، اور اس سے مراد سخاوت مندی یا بخشش ہے. اہل کرم یعنی اہل بخشش لوگ جنہیں خدا نے کچھ دیا ہے اور وہ دوسروں کے اوپر اس کو نثار کر دیتے ہیں. لیکن عربی زبان میں کریم کا لفظ، کریم کی صفت بہت ہی جامع ترین صفت ہے. ایک طرف سے کریم اسماء اللہ حسنہ میں اسم خداوند تبارک و تعالی واقع ہوا ہے، قرآن مجید کی صفت واقع ہوا ہے قرآن کریم، رسول اللہ کا لقب واقع ہوا ہے رسول کریم، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے اس خاندان کے لیے خاندان کریم، اور سب سے بڑھ کر امام مجتبی علیہ السلام کے لیے کریم اہل بیت. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب بھی معروف تھے کریم عرب اور کریم قریش، اسی نام سے معروف تھے، کریم عرب کے نام سے معروف تھے. عبد المطلب کا جب تعارف کروایا جاتا تو یہی کہا جاتا کہ کریم عرب ہیں. کریم بہت ساری صفات کے مجموعے سے بنتا ہے. جب انسان کے اندر بہت ساری صفات آ جائیں، اعلیٰ ترین صفات، اس وقت انسان کو کہا جاتا ہے کریم. اردو زبان میں ایک ہی صفت ہے کہ جب انسان کے اندر وصف کرم آ جائے، بخشش آ جائے، لیکن عربی لحاظ سے ایک مجموعے کا نام ہے. کریم کے مقابلے میں کئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کبھی بخیل اور کبھی لئیم، جو اس کی مخالف صفت ہے، صفت لئیم ہے. لئیم یعنی پست، فرمایا، گھٹیا، گرا ہوا. کریم کے اندر جہاں جود و بخشش شامل ہے، ایک رکن اس کا جو اشارہ کیا تھا کہ ایک پہلی مجلس میں عرض ہوا ہے، شخصیت کی برتری بھی کریم کا حصہ ہے. اس انسان کو کریم کہتے ہیں جو ایک بہت اعلیٰ اور برتر شخصیت رکھتا ہو، اس کی شخصیت کے ایسے اندر عناصر و صفات موجود ہوں جو اسے دوسروں کے اوپر فوقیت عطا کر دیں، اور یہ صفت جناب عبد المطلب کے اندر موجود تھی کہ ایک بہت ہی برتر شخصیت کے مالک تھے شخصیتی لحاظ سے. بعض اوقات انسان خاندانی لحاظ سے برتر ہوتا ہے، نسل کے لحاظ سے برتر ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اسے اس کا نسب کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا. یعنی جو اپنی ذات میں کچھ نہ رکھتا ہو اس کو فقط خاندانی نسبت کہیں نہیں پہنچا سکتی، اگرچہ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو. جناب عبد المطلب بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شہرت عبد المطلب کی یہ نہیں تھی کہ یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. چونکہ حضرت عبد المطلب کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہیں کریم نہیں کہا جاتا تھا، کریم عرب نہیں کہا جاتا تھا، تمام عربوں کا کریم. یہ ایک صفت تھی منحصر فقط حضرت عبد المطلب کے اندر کہ تمام خاندانی برتری کے باوجود کہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور قریش عربوں کے اندر بھی ایک برتر خاندان تھا اور نسبت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ نسبتیں ہیں خاندان قریش کی، حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے وہ انبیاء کرام سے. لیکن حضرت عبد المطلب اپنے کرم کی وجہ سے معروف تھے. ایک تو جود و بخشش تھی جناب عبد المطلب کی، اور دوسرا اپنی اعلیٰ و عظیم شخصیت، اعلیٰ ظرفیت جو حضرت عبد المطلب کے اندر موجود تھی. یہ صفت صرف اشارہ کرنا ہے خلاصہ، تاکہ ہمیں کریم کا معنی معلوم ہو جائے کہ کریم کہتے کس کو ہیں عرب، اور معلوم ہو جائے کہ آج 28 صفر کو ہمارے سروں سے دو کریم سائے اٹھ گئے ہیں. معمولی سائے نہیں اٹھے عزیز من، ایک رسول کریم کا سایہ اٹھ گیا اور ایک کریم اہل بیت کا سایہ ہمارے سروں سے آج اٹھا ہے. قرآن مجید میں بھی خداوند تبارک و تعالی نے اپنے متعدد اسماء مختلف آیات کے اندر ذکر فرمائے ہیں، لیکن جہاں پر انسان کو توجہ دلائی ہے اور انسان کی توبیخ و سرزنش کی ہے کہ اے انسان تو کتنا نادان ہے، تو کتنا بے خرد ہے، تو کتنا بے عقل ہے، تو اپنے رب سے دور ہو گیا ہے اور وہ بھی رب کریم سے دور ہو گیا ہے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس نے دور کر دیا ہے؟ رب سے دور ہونا ہی ایک بہت قابل مذمت عمل ہے، اور خصوصاً وہ رب جو رب کریم ہو، جس رب کے اندر صفت کرم پایا جاتا ہو، اس کے دسترخوان کرم سے تجھے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ بہت بڑی شکاوت ہے انسان کے لیے کہ رب کریم سے انسان دور ہو جائے. جب رسول اللہ کو دفن کر کے امیر المومنین علیہ السلام قبر اطہر رسول اللہ سے اٹھے اور جانا چاہا تو یہ فرمایا کہ میرے جانے کا مطلب یہ نہیں، اگر میں آپ کو آپ کی قبر سے دور ہو رہا ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ میرے دل میں غم کم ہو گیا ہے، میرے دل کا اندوہ کم ہو گیا ہے، بلکہ اب جب تک علی زندہ ہے غم ہجران رسول و غم فقدان رسول اللہ امیر المومنین کے ہمراہ رہے گا. چونکہ امیر المومنین ہی مقام رسول اللہ سے آشنا تھے، اور آپ کے بعد اگر کوئی ہستی اور ذات رسول اللہ کے مقام عظیم سے آشنا تھی وہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا تھی۔ کہ یہ کریم سایہ حضرت زہرا کے سر سے اٹھ گیا اور پوری امت کے سر سے اٹھ گیا، اس لیے بے تاب تھی بی بی، اور اتنی زیادہ آہ و بکا اور گریہ کرتی تھی کہ اہل مدینہ نے آ کر شکوہ کیا امیر المومنین سے کہ زہرا اس قدر گریہ کرتی ہیں، ہماری عورتیں چین نہیں کر سکتی، آرام نہیں کر سکتی۔ یہ شدت اندو و شدت غم اس کریم سائے کے اٹھ جانے سے اور اس کی معرفت کی وجہ سے تھا جو حضرت زہرا کو تھا۔ کریم اس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے، برتر شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کے شخصیتی لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے بہت برتر ہو، اس کی شخصیت ان چیزوں سے بنی ہو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ صفات قرار دی ہیں۔ ہر انسان کی ایک شخصیت ہے، ہماری بھی ایک شخصیت ہے۔ ہمارا جسم اللہ پیدا کرتا ہے، روح خدا پیدا کرتا ہے، لیکن شخصیت اپنی ہم خود بناتے ہیں، شخصیت کے معمار ہم خود ہیں۔ ہر ایک نے اپنی ایک شخصیت بنائی ہے، شخصیت ان اوصاف کا نام ہے، ان عادتوں کا نام ہے، ان افکار کا نام ہے اور ان رجحانات کا نام ہے جن کی وجہ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، جو انسان کی پہچان بن جاتی ہے، جو انسان کا تشخص بن جاتی ہیں صفات، وہی انسان کی شخصیت کہلاتی ہیں، جس وجہ سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے، کسی کو یہ کہا جاتا ہے یہ بڑا ملنسار آدمی ہے، ملنساری اس کی پہچان بن جاتی ہے، کسی کو کہا جاتا ہے یہ بڑا غسیلا آدمی ہے، غصے والا آدمی ہے، غصہ اس کی پہچان ہے، کسی کو کہا جاتا ہے یہ بڑا بخشش والا آدمی ہے، سخاوت مند ہے، سخاوت مندی اس کی پہچان بن جاتی ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت ہی سیریس سنجیدہ انسان ہے، سنجیدگی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اس طرح سے شناخت کیا جاتا ہے یہ شخص، یہ اس کی شخصیت کے برجستہ و نمایاں اوصاف ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی شخصیت کا معمار خود ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدری جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، اگر ان اقدار کو انسان اپنائے انسان کی ایک اعلیٰ شخصیت تشکیل پاتی ہے، لیکن اگر گھٹیا صفات، پست صفات انسان اپنے اندر ایجاد کر لے، ایک پست شخصیت انسان کی قائم ہو جاتی ہے۔ خودداری ایک اعلیٰ و برتر صفت ہے انسان کی، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مناعت۔ مناعت یعنی خوددار ہونا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، اور ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو حقیر نہ کرنا، ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہ ثابت کرنا۔ کون لوگ ہوتے ہیں منو؟ خوددار انسان جن کی اعلیٰ شخصیت ہو، ورنہ معمولی ضرورتوں پر وہ بعض اوقات بغیر ضرورتوں کے اپنے آپ کو حقیر کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں انسان۔ آپ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کھڑے ہوئے کبھی سگریٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، سگریٹ ہو تو ماچس مانگ رہے ہوتے ہیں، ماچس ہو تو کوئی اور چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک عادت پوری کرنے کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، دوسرے سے طلب کرتے ہیں۔ طلب، جب بھی کوئی انسان کسی سے کچھ مانگے، مانگنے والا، طلب کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، دینے والا بڑا ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ حقیر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ برتر ہوتا ہے۔ آپ کسی سے اپنی ضرورت طلب کریں تو بھی آپ نے اس حد تک اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا، اور اگر کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو برتر ثابت کر دیا۔ مناعت یعنی خوددار، خوددار انسان، حتیٰ ضرورتوں کے وقت بھی، وہ شدید ضرورتوں کے وقت بھی کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے آپ کو حقیر نہیں بناتا۔ اعلی شخصیت کی ایک رکن و ایک صفت خودداری ہے۔ خوددار لوگ بڑی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن گدا صفت انسان جن کے اندر تقدی موجود ہو، گدائی کا عنصر موجود ہو، جو ہر ایک کے سامنے آگ پھیلاتے ہوں، ان کی عزت نہیں ہوتی، ان کا احترام نہیں ہوتا، وہ برتر شخصیت نہیں بنا سکتے۔ تربیت کے اصولوں میں سے یہ ہے، آپ اپنی تربیت کریں یا اپنی اولاد کی تربیت کریں، تربیت کا مطلب یعنی اپنے بچے کے اندر یہ اعلیٰ شخصیت ایجاد کریں، اور اعلیٰ شخصیت کا ایک رکن اس بچے کو خوددار بنائیں۔ آپ خوددار بچہ ہو، یہ بڑا ہوگا ایک خوددار انسان بنے گا، اپنے آپ کو حقیر نہیں بنائے گا، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرے گا، کسی کے سامنے ذلت کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بچہ اس صفت کے ساتھ جب اپنی شخصیت بنا کر معاشرے کے اندر آئے گا، ایک خوددار شخصیت اپنی معاشرے میں قائم رکھے گا۔ اسی طرح ایک قوم کی بھی شخصیت ہوتی ہے، جس طرح فرد کی شخصیت ہے، بچے کی شخصیت ہے، ایک عورت کی شخصیت ہے، مرد کی ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جو اس نے خود بنائی ہے، شخصیت نسب سے نہیں بنتی، نسب سے نسبت بنتی ہے، جسم سے شخصیت نہیں بنتی، قیمتی لباس سے شخصیت نہیں بنتی، ہر وہ چیز جو آپ کے وجود سے باہر ہے اور آپ کے پاس ہے اس سے آپ کی شخصیت نہیں بنتی۔ اگر شخصیت بن بھی جائے جھوٹی شخصیت بنتی ہے، حقیقی شخصیت نہیں بنتی۔ جھوٹی شخصیت وہ ہے جو ہم نے شخصیت سے باہر، اپنی ذات سے باہر، اپنے وجود سے باہر کچھ چیزوں کا سہارا لے کے ہم نے کچھ بنا لیا، وہ جھوٹی شخصیت ہے۔ جو ثروت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، جو بڑے قیمتی گھر کی وجہ سے، قیمتی لباس کی وجہ سے، یا عہدے اور منصب کی وجہ سے، یا شہرت کی وجہ سے جو شخصیت بن چکی ہو، وہ جھوٹی شخصیت ہے، وہ حقیقی شخصیت نہیں ہے، چونکہ باہر کی چیزوں کا سہارا لے کر آپ نے بنائی ہے۔ اگر ایک خاتون اپنے آپ کو مثلا سونا لگا لے، اپنے ساتھ لٹکا لے، بازوؤں میں سونا ہو، ہاتھوں میں سونا ہو، انگلیوں میں سونا ہو، کانوں میں سونا لٹک رہا ہو، ناک میں سونا لٹک رہا ہو، اور سونے میں لدی ہوئی ہو، ڈھوبی ہوئی ہو، سونا بہت قیمتی ہے، لیکن جس نے یہ سونا اٹھایا ہوا ہے، جس کے اوپر یہ سونا لدا ہوا ہے، اس کی قیمت یہ سونا نہیں بڑھا سکتا، چونکہ سونا گولڈ اس کی ذات سے باہر ہے، شخصیت سے باہر ہے۔ جو چیز ہماری ذات سے باہر ہو وہ ہماری شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کا سہارا لے کر ہم نے شخصیت بنائی، یہ کاذب شخصیت ہے، یہ جھوٹی شخصیت ہے۔ اگر ہم نے کوئی ڈگری، تعلیمی ڈگری، کوئی لقب، لباس، ابا قبا پہن کے جو شخصیت بن جائے، یہ شخصیت نہیں ہے، چونکہ ابا قبا و امامہ یہ ذات کا حصہ نہیں ہے، انسان باہر سے انسان نے اپنے اوپر آویزاں کیا ہے۔ لہذا اس کے سہارے جو شخصیت بنے گی وہ شخصیت حقیقی نہیں ہے، وہ شخصیت کاذب ہے، وہ شخصیت جھوٹی ہے، جو لباس کے سہارے بنائی جائے۔ حقیقی شخصیت وہ ہے جو آپ کی ذات کے اندر موجود صفات کی وجہ سے پیدا ہو، ذات کے اندر آپ کی شخصیت کے ارکان موجود ہو۔ ان اندرونی صفات میں سے خودداری ایک بڑی صفت ہے کہ آپ خوددار بنیں۔ خودداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات، اپنی حاجات کے وقت کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر نہ کرے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، کسی کے سامنے اتنا جھک نہ جائے کہ آپ کی شخصیت اس کے سامنے ٹوٹ جائے۔ ایسے انسان کو کہتے ہیں جو خودداری کرے، اس کو کہتے ہیں منو انسان۔ یہ مناعت انسان کی شخصیت کا حصہ ہے، بڑی شخصیت کا۔ بعض لوگ فقیر ہوتے ہیں اور خوددار ہوتے ہیں، بعض فقیر ہوتے ہیں نادار لیکن خوددار نہیں ہوتے، اور سب سے بڑا نادار وہی ہے جو پیسے بھی نہیں رکھتا، مال بھی نہیں رکھتا، شخصیت بھی نہیں رکھتا۔ ممکن ہے انسان کے پاس مال نہ ہو، ممکن ہے ضروریات زندگی نہ ہو، لیکن شخصیت رکھتا ہے اپنی، اس شخصیت کو ضائع نہیں کرتا کسی کے سامنے۔ ایسے انسان کو کہتے ہیں یہ خوددار یا منو انسان ہے، مناعت ہے اس کے اندر۔ شخصیت کے لیے ایک صفت جو انسان کے اندر ہو شخصیت کی برتری، عفو و درگزر ہے، دوسروں کو معاف کرنا، چشم پوشی کرنا۔ بڑی شخصیت وہ نہیں ہوتی، اعلی شخصیت وہ نہیں جو ہر چیز کا نوٹس لے، بڑی شخصیت وہ ہے جو بہت سارے مواقع پر اپنی آنکھ بند کر لے، بہت ساری چیزوں کا نوٹس نہ لے، بہت ساری چیزوں کی نسبت انجان بن جائے کہ مجھے نظر ہی نہیں آئی، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ بڑی شخصیت کے ایک ارکان میں سے ایک رکن جو روایات میں زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان عفو ہو، عفو، عف کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو۔ اس وقت جب طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اقدام کی، انتقام کی، اسی وقت طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود نہ لے، انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے۔ ایسے عفو انسان کو کہتے ہیں یہ برتر شخصیت کا مالک ہے، یہ اعلی شخصیت کا مالک ہے۔ بعض اوقات انسان انتقام نہیں لیتا چونکہ لے نہیں سکتا، عاجز ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی عکس العمل نہیں دکھاتا چونکہ دکھا نہیں سکتا، قدرت نہیں ہے اس کے اندر، طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن جب طاقت موجود ہو، قدرت موجود ہو، آپ برائی کا جواب برائی سے دے سکتے ہو لیکن نہ دیں، اس انسان کو کہتے ہیں یہ عفو انسان ہے، درگزر کرنے والا انسان ہے۔ یہ ایک برتر شخصیت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ برتر شخصیت کے علامتوں میں سے یا ارکان میں سے ایک عنصر اس کا صاحب احسان ہونا ہے، محسن ہونا۔ صاحب احسان یعنی جو کام بھی کرے خوبصورت و زیبا طریقے سے انجام دے، ہر فعل کے اندر اس کے ہر فعل کے اندر حسن اور زیبائی پایا جاتا ہو۔ جب گفتگو کرے خوبصورت گفتگو کرے، جب گفتگو سنے حسین طریقے سے سنے، جب کسی کے ساتھ ملے اچھے انداز سے ملے، جب کسی سے لین دین کرے اچھے انداز سے لین دین کرے، خریدے بہترین اچھے طریقے سے فروخت کرے، حسن کے ساتھ، زیبائی کے ساتھ، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ہر کام حسن کے ساتھ کرے، یہ برتر شخصیت کا مالک انسان ہے۔ اور یہ جیسا کہ بعض شعرا نے، مولانا روم نے اور دوسروں نے بھی کہا کہ ہے نگو، عرض کیا کہ کریم کی ایک رکن یہ کہ برتر شخصیت کو کریم کہتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہے نگو مرا بعین شاہ کار نیس، با کریمن کارہا دشوار نیس۔ یہ نہ کہو کہ مجھے اس برتر انسان سے، اس اعلی ظرف انسان سے کوئی سروکار نہیں ہے، شاید میرا کام نہ کرے۔ نہ، جب کریم کے پاس جاتے ہو تو آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ، کیونکہ با کریمن کارہا دشوار نیس۔ کریموں کے پاس جب چلے جاؤ پھر یقین جان لو کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اگر غلطی بھی کی ہے کسی کریم سے پالا پڑ جائے تو جھجکو مت، اس کے اندر درگزر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر نقصان بھی کیا ہے اور کریم سے پالا پڑ گیا ہے تو جھجکو مت، ڈرو مت، اس لیے کہ کریم سے آپ کا سروکار ہے۔ اگر سروکار آپ کا کسی کریم سے آ پڑا ہے، لین دین کسی کریم سے آ پڑا ہے، تو پھر جان لو کہ با کریمن کارہا دشوار نیس،
اور اسی طرح لعیموں کے ساتھ کوئی کام آسان نہیں ہوتا. لعیم یعنی پست اور گٹیا شخصیت کا مالک انسان، گٹیا انسان جس کے اندر لالچ ہو، جس کے اندر ہرس ہو، جس کے اندر تما ہو، جس کے اندر بے غیرتی ہو، جس کے اندر شرف نہ ہو، جس کے اندر کرامت نہ ہو، جس کے اندر بخل ہو، کنجوسی ہو، خست ہو، یہ لعیم انسان ہے، پست انسان ہے. اور علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ لعیم کو جب طاقت مل جائے تو خطرناک ہوتا ہے، اور کریم جب مظلوم واقع ہو جائے تو خطرناک ہوتا ہے. کبھی بھی کریم پہ ظلم نہ کرو، کریم کو ستاؤ مت، کہ کریم کو ستاؤ گے تو پھر خطرناک ہو سکتا ہے، اور لعیم جب طاقت میں آ جائے تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پست انسان، فرمایا انسان، گھٹیا انسان، جو ہی طاقت و قدرت اس کو نصیب ہوتی ہے وہ فوراً انتقام پہ آ کر اور دوسروں کی تحقیر، دوسروں کی تذلیل پہ اتر آتا ہے. معمولی سی طاقت بھی اگر اس کے پاس آ جائے، یہ لعیم انسان ہے، جو ضعیفوں پہ ظلم کرتا ہے، جو کمزوروں پہ ستم ڈھاتا ہے، جو اپنے سے چھوٹوں کو ستاتا ہے اور اپنے سے بڑوں کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ لعیم و پست اور فرمایا انسان ہے. ایک صفت کریم کی یہ شخصیتی برتری ہے کہ اشارہ کیا تھا صرف آپ کی خدمت میں کہ شخصیت وہ چیز جو انسان خود بناتا ہے ان اعلیٰ صفات کے ذریعے سے، اپنی تعمیر شخصیت خود کرتا ہے، اور اعلیٰ شخصیت کا مالک ہو کر کریم کا ایک رکن بنا دیتا ہے. کریم انسان کے اندر شخصیتی برتری کے ساتھ ساتھ دوسری صفت شجاعت و شہامت ہے. دو چیزیں ہیں، شجاعت اور شہامت. شجاعت کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، شہامت اتنا بول چال کی اردو میں زبان میں استعمال نہیں ہوتا، اگرچہ ادبی اردو میں، کتابی اردو میں، ادیبانہ اردو میں استعمال ہوتا ہے شہامت کا لفظ. شجاعت بہادری و دلیری، وہ صفت جو انسان کو کریم بناتی ہے. شجاع انسان کریم ہوتا ہے، بزدل انسان کریم نہیں کہلاتا، بزدل انسان کبھی بھی کریموں کی صف میں نہیں آ سکتا، ڈرپوک. شجاع انسان کریم ہوتا ہے، اور شجاعت سے بالاتر شہامت ہے. شجاعت وہ موقع ہے کہ جہاں پر انسان کسی طاقت کے مقابلے میں ہو، کسی قوت کے مقابلے میں ہو، لیکن مرعوب نہ ہو، دب نہ جائے اس کے سامنے، یہ شجاعت ہے. شہامت اس سے بڑھ کر ہے. شہامت وہ ہے کہ جہاں پر انسان خود برتر حالت میں ہو اور اپنے نفس کے اوپر کسی چیز کو غلبہ نہ پانے دے. اگر باہر کا دشمن انسان پر غلبہ پانا چاہے اور یہ اسے اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے، یہ شجاعت ہے. لیکن اگر اندر کی کوئی چیز اٹھ کر انسان کے اوپر غلبہ پانا چاہے اور انسان اپنے نفس امارہ کو، اپنی خواہش کو، اپنے حوث کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دے، اس کا نام شہامت ہے. آپ یہ ماجرا سنتے رہتے ہیں مجالس کے اندر، مطالعے میں بھی ہوگا کہ جنگ خندق میں امیر المومنین علیہ السلام نے عمر ابن عبد الود کو، درود پڑھیے محمد والے محمد کو، عمر ابن عبد الود جو خندق پھلانگ کے لشکر اسلام کی طرف آ گیا، رسول اللہ کے قریب آ پہنچا لشکر کے، اور آ کر اس نے نازیبا الفاظ بیان کرے اور للکارنا شروع کیا، اور پھر اس کے جواب میں حضرت نے اپنے لشکر سے کہا، کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ اور تین دفعہ حضرت نے بلایا، تین دفعہ فقط امیر المومنین اٹھے، پھر اس کے بعد حضرت کو روانہ کیا جنگ کی طرف، اور جا کر حضرت نے اسے گرا دیا، گھوڑے سے ضرب لگائی اور گھوڑے سے گر پڑا نیچے، اور جا کر اس کے سینے پر سوار ہوئے تاکہ اس کی جان لے. اس نے گستاخی کی، تھوک دیا اس نے، حضرت اس کے سینے سے اتر گئے. اس کے لیے سوال اٹھا، اس نے کہا میں نے اس لیے یہ گستاخی کی کہ میں زیادہ دیر اپنے رقیب کے پنجے میں گرفتار رہنا پسند نہیں کرتا. میں نے یہ سمجھا کہ آپ میری گردن کاٹنے میں دیر کریں گے، اگر میں گستاخی کروں، توہین کروں، تو آپ جلدی میرا کام تمام کر دیں گے تاکہ میں زیادہ دیر اپنے رقیب کے ہاتھوں زیادہ دیر اسیر نہ رہوں. میں نے اس لیے گستاخی کی تھی، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ جلدی نہیں کی بلکہ میری گردن کاٹنے میں تاخیر کی، میرے سینے سے اتر گئے آپ. اس کی وجہ کیا تھی؟ عمر ابن عبدود نے پوچھا امیر المومنین سے. امیر المومنین نے اس کو جواب دیا، جواب یہ دیا کہ میں تیرے مقابلے میں نکلا، تو آیا میدان جنگ میں پہلوانی دکھانے کے لیے، جنگ کی مہارت دکھانے کے لیے، میں آیا میدان جنگ میں اللہ کا فرمان بجا لانے کے لیے، دشمن خدا کے مقابلے میں اللہ کا حکم لے کر آیا، اور میں نے حکم خدا کی تعمیل کرتے ہوئے تجھے گھوڑے سے گرایا اتارا، اور اب جو تیرے سینے پر سوار ہوا تو فقط رضا خدا کے لیے، لیکن جب تو نے گستاخی کی میرے اندر غضب پیدا ہوا، میرے اندر غصہ پیدا ہوا کہ تو نے میری توہین کی ہے. پہلے تو خدا کا دشمن تھا، میری توہین کر کے تو نے مجھے غصہ دلا دیا. اب تیری توقع یہ تھی کہ میرا غصہ زیادہ ہو گیا، میں جلدی تیرا سر قلم کر دوں گا، لیکن میں چاہتا تھا جس طرح تجھے خدا کی خاطر رضائے اللہ کے لیے گرایا، رضائے اللہ کے لیے تیری گردن جدا کروں، لیکن اس کے اندر تو نے گستاخی کر کے میرا غصہ ابھار دیا تھا، میرا غصہ ابھار دیا تھا. میں اس لیے تیری گردن سے اترا تاکہ ہٹ کر میں دوڑ لگا کر واپس آؤں، تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور رضائے خدا کی خاطر تیری گردن کاٹوں گے. یہاں پر ہر دو صفتوں کا مظاہرہ امیر المومنین نے کر دیا. امیر المومنین نے عمر ابن عبد الود کو گرایا، یہ شجاعت علی تھی، اور امیر المومنین نے اپنا غصہ دبا دیا، یہ شہامت امیر المومنین تھی، اپنا غضب دبا دیا، یہ شہامت امیر المومنین تھی. شجاعت سے عبد الود گرایا جا سکتا ہے، لیکن شجاعت سے اپنے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. اپنے اوپر قابو پانے کے لیے شہامت کی ضرورت ہے. شخص کریم، یہ کریم انسان ہے، اگر کریم کے ہاتھوں شکست بھی ہوتی ہے انسان فخر کرتا ہے. فخر ہوگا عبد الود کے لیے کہ علی جیسے کریم انسان کے ہاتھوں مر رہا ہے. کیوں کہ امیر المومنین نے اپنا غصہ اس میں شامل نہیں کیا، فقط رضا خدا کے لیے یہ کیا. یعنی اس جنگ میں امیر المومنین نے دو پہلوان در حقیقت پچھاڑے، ایک عمر ابن عبد الود، اور ایک اپنے نفس میں جو غصہ پیدا ہوا تھا، جو غضب پیدا ہوا تھا، اس کو بھی شکست دے دی، اور فقط رضا خدا کے لیے وہ کام کیا جس کے لیے رسول اللہ نے آپ کو میدان میں اتارا تھا. یہ شہامت تھی امیر المومنین علیہ السلام کی. انسان کریم، جود و بخشش اس کے اندر موجود ہے، بخشش ہے، اہل بخشش ہے. جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے وہ راہ خدا میں دے دیتا ہے. کریم انسان حساب نہیں کرتا کہ میں کتنی رائے خدا میں دوں، گن گن کے نہیں دیتا. جو گن گن کے دیتا ہے اس کو سخی کہتے ہیں. جو گن گن کے دے، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، پہلے گن کے الگ کرتے ہیں، پھر کسی فقیر کو دیتے ہوئے بھی گنتے ہیں، پھر فقیر سے واپس لے کے پھر گنتے ہیں کہ کہیں کوئی فالتو نوٹ تو نہ چلا گیا ہو. وہ دے دیا لیکن گن گن کے دے رہا ہے، حساب کر کے دے رہا ہے. حساب یہ کر رہا ہے کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے، اس 100 روپے میں میری اپنی اتنی ضرورت ہے، میرے بچوں کی اتنی ضرورت ہے، میرے آج کی اتنی ضرورت ہے، میرے کل کی اتنی ضرورت ہے، میرے آنے والے دن کی اتنی ضرورت ہے، اور اتنے بیچ میں سے میں اگر نکال دوں رائے خدا میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اتنی نکال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں سخی، یہ سخی انسان ہے. لیکن کریم کون ہوتا ہے؟ کریم وہ انسان ہے کہ جس کو خدا دیتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ جس نے دیا ہے صرف آج نہیں دیا، وہ بعد میں بھی دے گا مجھے، اور جس کو دے رہا ہوں یہ بھی اسی کا بندہ ہے، یہ بھی اسی کا راستہ ہے. کریم کون ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا خدا کی راہ میں نہیں دے رہا، میرے ہاتھ سے خدا کا مال خدا کی راہ میں جا رہا ہے. وہ کریم انسان ہوتا ہے. وہ گن گن کے نہیں دیتا، وہ گن گن کے نہیں دیتا، شمار نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے جب خدا نے دیا تو گن گن کے نہیں دیا. خدا گن گن کے تو نہیں دیتا کسی کو. اللہ جب دیتا ہے آپ کو کتنی دفعہ گنتا ہے خدا؟ ایک دفعہ بھی نہیں گنتا، ایک دفعہ بھی نہیں گنتا. دے دیتا ہے آپ کو پروردگار. جب دے دیتا ہے، کس چیز نے، خدا کی کس صفت نے آپ کو یہ دیا؟ کرم خدا نے دیا. یہ نعتوں میں پڑھتے ہیں نا، ادیب شعر لکھتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک. یہ کرم ہے آقا کا، یہ کرم ہے مولا کا، یہ کرم ہے خدا کا. ذالک فضل اللہ، یہ فضل خدا ہے، یہ کرم خدا ہے. ذات خدا کریم ہے. کریم دیکھ کے اس کو نہیں دیکھتا، توجہ فرمائی. کریم وہ نہیں ہوتا جو دینے والے کو دیکھے یہ کس قابل ہے. کریم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے میری کیا شان ہے، میری کیا شان ہے، میں کس قابل ہوں. وہ انسان کریم ہوتا ہے. اللہ کریم ہے. اللہ اگر ہمیں دیتا، ہمیں دیکھتا، خدا شاید آکسیجن بھی روک لیتا، چونکہ ہم آکسیجن کے بھی قابل نہیں ہیں. ابھی تو سوئی گیس بند ہوئی ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ شور مچاتے ہیں یہ بند ہوگی، ہمارے حقوق نہیں ملے. لیکن اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنی قابلیت کو دیکھیں، ہم اپنی لیاقت کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کو دیکھیں، ہم اس قابل بھی نہیں کہ یہ سانس بھی خدا ہمیں دے. سانس کا حق بھی اللہ پر نہیں رکھتے، لیکن خدا نے نہ صرف آکسیجن دے دی بلکہ دنیا جان کی ساری نعمتیں ہیں تم ہمیں دے دی. اے پروردگار، یہ نعمتیں جو تو دے رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے یہ نعمتیں دی ہیں کہ میں ان نعمتوں کا حقدار ہوں. جواب یہ آئے گا، تجھے دیکھ کے نہیں دی، میں نے اپنے آپ کو دیکھ کے دی ہے کہ تو میری مخلوق ہے. خدا کی شان کیا ہے؟ کریم وہ نہیں ہوتا جو دینے والے کو دیکھتا ہے کہ یہ کس قابل ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں کس طرح سے ہوں. یہ کرم خدا سے سارا ماحول بنا ہوا ہے، کرم خدا سے ہماری زندگی چل رہی ہے. کریم انسان عفو ہوتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. عفو درگزر ہوتا ہے، سودگزر ہوتا ہے. عرض کیا بہت ساری صفات کریم کے اندر جمع ہو، بہت ساری صفات انسان کے اندر جمع ہو، ان صفات کے مجموعے سے کرم پیدا ہوتا ہے، اور کرم جس کے اندر وہ شخص ہو جاتا ہے کریم. اب اہل بیت کا خاندان ہے کریم، خدا نے یہ خاندان بنایا ہی کریم ہے، کریم خاندان ہے. اور امام مجتبی اہل بیت کے کریم ہیں، یعنی کریم القرما ہیں، کریم خاندان کے کریم ہیں. وہ کرم کی صفت امام مجتبی کے اندر اتنی نمایاں و برجستہ تھی، اتنی نمایاں تھی، اتنی شہرہ تھا کہ امام مجتبی جس شہر میں ہو، ہاں وہ کوفہ میں تھے یا جب مدینہ میں تھے، ہر کوئی کسی جگہ بھی احساس حاجت کرتا تھا اور مطمئن ہوتا تھا کہ یہ میری حاجت در حسن پہ جا کر پوری ہو جائے گی. احتمال بھی نہیں دیتا تھا کہ میں در امام حسن پہ جاؤں اور میری حاجت پوری نہ ہو. کبھی در امام حسن سے کوئی شخص ایسے نہیں لوٹا، جو بھی آیا امام حسن نے اس کا دامن بھر دیا، جو مطالبہ لے کر آیا امام حسن نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا، جو حاجت لے کر آیا امام حسن نے اس کی تمام حاجات پوری کر دی۔ روایات میں ہے کہ کئی دفعہ، نہ ایک آدھ دفعہ، کئی دفعہ امام حسن مجتبی نے اپنے گھر کا جو کچھ موجود تھا سامان وہ سارا اٹھا کر فقراء کے اندر تقسیم کر دیا۔ ہم تو سنتے رہتے ہیں نا ایسے افراد کے جنہوں نے اپنا مال تقسیم کیا، آدھا خدا کے لیے آدھا اپنے اولاد کے لیے، اور پھر ہم یہ سن کر وجد میں آ جاتے ہیں کہ کتنا بڑا سخی آدمی ہے، کتنا بڑا رائے خدا میں بخشش کرنے والا آدمی ہے۔ امام مجتبی نے کئی مرتبہ اپنے گھر کا جتنا سامان تھا، جو کچھ بھی تھا، سوئی تک، وہ سارا اٹھا کر راہ خدا میں تقسیم کر دیا لوگوں کے اندر۔ یہ کریم خاندان کے کریم ہستی تھی جس کا سایہ اٹھ گیا۔ لیکن عزیزان، کریم اس وقت بہت دشواری میں پڑ جاتا ہے جب اس کے ارد گرد سارے لئیم آ جائیں۔ کریم یعنی بہت اعلی شخصیت کا مالک، بڑا سخت امتحان ہو جاتا ہے کریم کا جب اس کا لئیموں سے واسطہ پڑ جائے، جب اس کا پست انسانوں سے واسطہ پڑ جائے، جب اس کا گھٹیا انسانوں سے واسطہ پڑ جائے۔ امام حسن مجتبی بہت مظلوم امام ہیں، بہت مظلوم امام، بہت مظلوم امام۔ عزیزان، وہ امام جس نے ساری زندگی مظلومانہ بسر کی، امامت کا پورا عہد مظلومانہ بسر ہوا، شہادت مظلومانہ ہوئی، دفن مظلومانہ ہوا، اور آج تک مظلومیت امام حسن جاری ہے، وہ مظلوم امام ہے امام حسن علیہ السلام۔ وہ لئیم جو امام کے زمانے میں تھے، جنہوں نے بہت ستم کیا امام مجتبی پر، بہت ستم کیا، اس ستم کا ایک نمونہ یہی صلح ہے جو معروف ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام کا نام آتا ہے فوراً یہ صلح ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، صلح امام حسن، صلح امام حسن۔ اس کو ہر ایک نے اپنی عینک سے دیکھا۔ کسی نے کہا کہ امام امن ہیں، یہ باتیں جو ہوتی ہیں کی جاتی ہیں کبھی میڈیا پر، کبھی اخباری کالموں میں، کبھی ممبروں پر، کبھی عام گفتگو میں، وہ باتیں یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے امام جنگ، اور امام حسن کو کہا جاتا ہے امام امن، امام امن۔ بعض لوگ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں، کسی اجتماعی کام میں حصہ نہیں لیتے، وہ بعض اوقات کہتے ہیں ہم سیرت حسنی پر عمل کر رہے ہیں، کہ یہ بھی تو ائمہ کی سیرت ہے، یہ بھی تو امام کی سنت ہے کہ سب کو چھوڑ کے، سیاست چھوڑ کے، اقتدار چھوڑ کے، حکومتی سارے کام چھوڑ کے آگے اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں راہ خدا میں۔ اس کو کہتے ہیں یہ روش حسنی، یہ سیرت حسنی ہے۔ یہ وہ مظلومیت امام حسن ہے جو آج تک جاری ہے، آج تک جو جاری ہے۔ عزیز توجہ کریں، کون سے لئیم شروع ہوئے امام مجتبی پر ظلم کرنا اور آج تک لئیموں نے ختم نہیں کیا؟ پہلے لئیم وہ تھے شامی، پست و گھٹیا و فرمایا لوگ، وہ دشمن جو کسی بھی قدر کے پابند نہیں تھے، شامی گروہ انتہائی پست و گھٹیا انسان، ذلیل ترین و لئیم ترین و فرمایا ترین انسان، یہ ایک طبقہ تھا لئیموں کا۔ ایک وہ طبقہ کوفیوں کا، کوفی لئیم جو امام کریم کے ارد گرد تھے، ایک طرف شامی دشمن، ایک طرف کوفی ساتھی۔ وہ دشمن بھی لئیم اور یہ جو ساتھ ہیں یہ بھی لئیم، یہ بھی پست۔ ہر ایک کی پستی کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کی لئیامت کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کی فرمائیگی کا اپنا انداز ہے۔ شامی لئیم وہ سازش پہ سازش کر رہے ہیں، فتنے پہ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، افراتفری مچا رہے ہیں، اور ہر جگہ پر امام کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ امام نے جب زمام حکومت سنبھالی امیر المومنین کی شہادت کے بعد، شامیوں نے فتنہ انگیزیاں شروع کر دی، ہر طرف پہلے سے جاری تھی ان کو تیز تر کر دیا. یہ بڑا وسیع باب ہے. شامیوں کی فطرہ انگیزیاں کیا کیا تھی صرف میں نے اشارہ کیا. اس سے بڑے لعیم وہ تھے جو امام کی اپنی فوج کے اندر موجود تھے. پست و فرمایا اور گھٹیا انسان. توجہ فرمائی, یہ صلح کربلا کی جنگ جتنی دردناک صلح ہے, یہ جتنی جنگ کربلا دردناک ہے اور جتنا عظیم مصائب جنگ کربلا کے اندر اہل بیت کے اندر وہ سبط اصغر کے اوپر نازل ہوئے, اسی قدر عظیم مصائب اس صلح کے دوران سبط اکبر پر نازل ہوئے. سبط اصغر کے مصائب کسی حد تک بیان ہوئے اور ہو رہے ہیں, لیکن سبط اکبر کے مصائب بیان نہیں ہوئے, روشن نہیں ہوئے, واضح نہیں ہوئے. دوسرا گروہ ان کوفیوں کا تھا, امام کریم کے کو ملے جو فوجی, جو سپاہ, جو ساتھی, اس میں اکثریت لعیم لوگوں کی تھی, فرمایا اور پست لوگوں کی. کوفی لعیم گھٹیا شخصیتوں کے مالک, جن میں خاندانی طور پر بعض بڑے خاندانوں کے تھے لیکن شخصیتی طور پر لعیم و فرمایا تھے. یہ لوگ امام حسن مجتبیٰ کے ارد گرد, ان کی فوج امام نے تشکیل دی. پہلے آ کر فوراً جو امام نے حکومت سنبھالی, فوراً انہوں نے شامی گروہ کے اکسانے پر انہوں نے یہ پروپوگنڈا شروع کیا کہ امام مجتبیٰ جنگ کیوں نہیں کرتے, اگر علی ہوتے تو جنگ کرتے, یہ جنگ کیوں نہیں کر رہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی, فوج اکٹھی کی, تشکیل دی, اور اپنے چچیرے عبیداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبیداللہ ابن عباس کو فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا اور فوج کا ایک بڑا دستہ دے کر روانہ کیا میدان کی طرف, اسی سفین کے مارکہ کی طرف, تاکہ امیر المومنین کے زمانے میں جو کام ادھورا رہ گیا تھا اور شہادت واقع ہو گئی مولا کی, اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ سالار فوج لے کے روانہ ہوا. جب پہنچا یہ اس مقام پر جہاں امام نے ان کو حکم دیا ہوا تھا, وہاں جا کر رک کر آئے شامی کارندے, شامی جاسوس اس کے پاس آئے اور انہوں نے تھیلیاں دی دیناروں کی, ذرا 1,00,000 دینار انہوں نے اس کو تقسیم پیش کیے اور یہ کہا کہ یہ نصف مبلغ ہے دینار. آج اس وقت کے 1,00,000 دینار آج کے کہیں 1 ارب, کئی ارب روپے. اس وقت کے دینار, جب دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا, انہوں نے دینار دیے تھیلیوں میں ڈال کر اشرفیاں اور آ کر اس سالار کو پیش کی اور 3 پیشکش کی اس کو. ایک یہ کہ یہ 1,00,000 دینار ابھی لے لو اور 1,00,000 دینار امیر شام کے خیمے میں جب پہنچو گے اس وقت تمہیں ملے گے, اور دوسری پیشکش یہ کی کہ تم اگر امام مجتبیٰ کو چھوڑ کر شامی فوج میں شامل ہو جاؤ تو شامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ بن جاؤ گے, جو زیادہ طاقتور فوج ہے. اور تیسری لالچ یہ دی کہ تم اگر آ جاؤ امیر شام کے ساتھ آ کر مل جاؤ اور خیانت کرو امام مجتبیٰ کے ساتھ, بہترین دمشق کی, شام کی حسین ترین عورت بیٹھی ہوئی امیر شام کے خیمے میں تمہارے انتظار کر رہی ہے, پہنچتے ہی اس سے تمہارا نکاح قرار دیا جائے گا. یہ 3 چیزیں انہوں نے پیش کی, دینار آدھے دے دیے اور آدھے کہا وہاں پہنچنے پر ملیں گے, خوبصورت و حسین عورت کا وعدہ, اور تیسرا منصب و پوسٹ, یہ لے لو اور امام مجتبیٰ کو چھوڑ دو. یہ شخص لگ بھگ 20,000 فوج کے, یا اس سے بھی زیادہ, 20,000 فوج کے ساتھ امیر شام کے ساتھ جا ملا ان 3 وعدوں کے اوپر. جو ہی وہاں پہنچا انہوں نے وہ 1,00,000 دینار بھی واپس لے لیا اور پکڑ کر اس کو الگ ایک خیمے میں بند کر دیا. نہ وہ عورت دی نہ وہ پوش دی نہ وہ دینار دیے، اور یہ کہا کہ جو نواسۂ رسول کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ زیادہ خیانت کر سکتا ہے۔ جو قریبی ہوتے ہوئے، رشتہ دار ہوتے ہوئے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لہذا اس کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن اس نے خیانت کر دی۔ جو باقی ماندہ لوگ تھے امام کے ساتھ، امام ایک اور مقام پر باقی ماندہ فوج کو خود جمع کر رہے تھے تاکہ لے کر جائیں، اس فوج کے ساتھ مل کر اور شامیوں کے ساتھ جنگ کر کے فیصلہ کر دیں، اور وہ کام جو امیر المومنین کے زمانے میں رک گیا تھا، رہ گیا تھا شہادت امیر المومنین کی وجہ سے، اسے تکمیل تک پہنچا دیں۔ باقی ماندہ فوج کے اندر شامی جاسوس آئے اور انہوں نے آ کر ان لئیموں کوفیوں کے اندر وہی پیسے تقسیم کیے، افواہیں پھیلائیں، پروپیگنڈا کیا اور طرح طرح کے تہمتیں اور بہتان اور تشویش پھیلائی، جس کے نتیجے میں وہی لوگ جو امام حسن کے ارد گرد تھے کوفی، انہوں نے امام حسن کو تنگ کرنا شروع کیا، امام کے خیمے میں حملہ کیا، امام پر، امام کی ران پہ نیزہ مارا، امام کے جس قالین پہ بیٹھے تھے خیمے کے اندر وہ کھینچ کے نکال لی امام کے نیچے سے، اور امام زخمی ہوئے اس خیمے کے اندر۔ یہ کوفیوں نے کیا، اپنی سپاہ نے کیا یہ کام۔ اور پھر اس کے بعد ان لئیموں نے پروپیگنڈا شروع کیا اور شامیوں نے ان کے اندر افواہیں پھیلانا شروع کی۔ بڑا دردناک باب ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل ہے اس سارے واقعہ کی۔ یہ انہوں نے حرکت انجام دی، یہ وہ لئیم تھے جنہوں نے یہ حرکت انجام دی۔ اب توجہ فرمائیں عزیز امام، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے صدام کے ساتھ صلح کی، اور جب صلح پہ دستخط کیے، اعلان کیا کہ میں یہ جنگ بندی صلح قبول کرتا ہوں صدام کے ساتھ، صلح نامہ، ساتھ یہ جملہ بھی امام خمینی نے لکھا کہ یہ صلح نامہ در حقیقت میں قبول کر کے میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں، میں یہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ یہ جملہ امام خمینی کا رہنما بنا کہ یہ صلح، اس کو کیوں امام خمینی نے کہا میں یہ زہر پی رہا ہوں، یہ زہر کون پلا رہا ہے، یہ زہر کا جام کس نے تیار کیا ہے؟ یہ یقیناً اس صلح کے اندر وہ راز ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے ہمیں، صلح حسنی کے اندر جو درد وہ مصائب موجود ہیں وہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ یہی نقطہ رہنما بنا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ سمت اکبر کو بھی زہر کا پیالہ یہی پلایا گیا اور صلح نامہ امام کو اسی طرح سے قبول کرنا پڑا امام مجتبیٰ کو، جس طرح آپ کے فرزند نے اس زمانے میں آ کر قبول کیا۔ جب جستجو کی عزیزان، ایک روایت مل گئی، کتاب احتجاج تبرسی، مرحوم تبرسی کی کتاب احتجاج، اس کے اندر احتجاجات امام حسن علیہ السلام میں یہ روایت موجود ہے۔ امام کریم خود فرماتے ہیں، سبط اکبر خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو لئیم لشکر موجود تھے، دو پست لشکر موجود تھے، ایک جو میرے مقابلے میں تھا شامی، اور ایک وہ جو میرے ساتھ تھا میرا حامی، ایک شامی لشکر اور ایک حامی لشکر، دونوں نے پستی کا ثبوت دیا، لعامت کا ثبوت دیا، فرومائیگی کا ثبوت دیا، اور دونوں نے منصوبہ بنایا۔ امام فرماتے ہیں مجھے دونوں نے منصوبے کا علم تھا، میں نے دیکھا کہ ان کا منصوبہ شامیوں کا یہ ہے، ان لئیموں کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ہر قیمت پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ہر قیمت پر وہ دین کو تباہ کر کے، لوگوں کو قتل عام کر کے، مکاری کے ساتھ، شیطنت کے ساتھ، درندگی کے ساتھ، صفاقی کے ساتھ، قتل و غارت کے ساتھ، ہر قیمت پر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ان کا مطلب اقتدار ہے۔ اور فرمایا یہ اس لئیم لشکر کا ہدف تھا، اور یہ لئیم لشکر جو کوفی تھا، جو امام کا حامی تھا، امام فرماتے مجھے اس کے منصوبے کا بھی علم ہوا۔ اس نے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ اس لئیم لشکر نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام مجتبیٰ کو اسیر کر کے، اسی میدان کے اندر، میدان جنگ میں اسیر کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیں اور اس کا معاوضہ وصول کر لیں۔ یہ اس لئیم لشکر کا منصوبہ تھا، کتاب احتجاج میں نے ذکر کیا ہے۔ کتاب احتجاج جلد اول احتجاجات امام حسن مجتبی علیہ السلام میں آپ مراجعہ فرمائیے گا. امام فرماتے میں نے دونوں کے نقشے سمجھے، دونوں کے منصوبے پڑھے. کیا منصوبہ تھا؟ وہ مجھ سے اقتدار چھین رہے تھے لیکن انہیں مجھ سے سروکار نہیں تھا فعلاً ابھی، لیکن یہ اقتدار میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، مال کی خاطر اپنے امام کو اپنے رہبر کو اسیر کر کے شامیوں کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہ رہے تھے، نہ صرف جنگی قیدی بلکہ فروخت کر کے اور اس کا معاوضہ وصول کرنا چاہ رہے تھے. امام فرماتے ہیں میں نے دونوں کے منصوبوں کو دیکھا، دشمن لئیم اور دوست لئیم، بظاہر دوست تھا، اس لئیم دشمن کا نقشہ اور لئیم دوست کا نقشہ جب میں نے دیکھا تو مجھے اپنے لئیموں سے ان کا نقشہ بہتر لگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت ذلت تھی اور میری کریمانہ شخصیت کے شایع نشان نہیں تھی کہ میں ان کے ہاتھوں اسیر ہو جاؤں اور اسیر ہو کے ان کے ہاتھ فروخت ہو جاؤں، کہ دونوں طرف مجھے اس ذلت کا سامنا کرنا پڑے. میں نے اپنی کریمانہ نفس کو تولا اور دیکھا کہ یہ میرے لیے سخت ہے کہ میں ان کے ہاتھوں اسیر ہو جاؤں. اس لیے امام فرماتے ہیں میں نے ترجیح دی کہ ان شیطانوں اور لئیموں کے نقشے پر بہتر ہے، مجھے ان کا نقشہ اچھا لگا. میں نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ او میں تمہارے ساتھ صلح کرتا ہوں. عزیزان، یہ صلح در حقیقت امام نے جام زہر پیا تھا، یہ بھی زہر کا پیالہ تھا. ایک زہر کا پیالہ امام کریم کو جادہ نے پلایا، اس نابکار عورت نے پلایا جو ایک خارجی کی بیوی تھی، ایک خارجی کی بیٹی تھی اور امام کے عقد میں تھی، اشعث ابن قیس کی بیٹی جو امام کے عقد میں تھی، وہ لئیم عورت تھی، ایک لئیم انسان کی بیٹی تھی اور امام کریم کے حلقہ عقد میں آ گئی، اور یہ لئیم لشکر تھا جو امام کریم کے ساتھ آ ملا، اور وہ لئیم دشمن تھا جو امام کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا. امام کریم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کا جب نقشہ دیکھا، دونوں کا منصوبہ دیکھا تو مجھے یہ منصوبہ کہ آئمہ اثنا عشر کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس نے ہر امام کی جگر کو پاش کر دیا اور سب سے بڑھ کر امام حسین کی جگر کو پاش پاش کر دیا. یہ وہ نقشہ تھا جو ان لئیموں نے امام کریم کے مقابلے میں استعمال کیا. اور ایک تیسرا گروہ لئیموں کا، ایک اور لئیم لشکر جو آج موجود ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے امام مجتبی پر، امام کریم پر. وہ کون سے ظالم لوگ ہیں؟ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں، جو بزدل ہیں، جو نافہم ہیں، جو بے شعور ہیں، جو غافل ہیں، جو ڈرپوک ہیں، لیکن اپنی اس ڈر کو، ڈرپوکی کو، اپنی بزدلی کو، اپنے غیر ذمہ دارانہ پن کو چھپانے کے لیے، اپنے اس بد کرداری کو چھپانے کے لیے سہارا لیتے ہیں امام کریم کا اور کہتے ہیں کہ ہم سیرت حسنی پر عمل کر رہے ہیں. در حقیقت خود جو ناپاک عمل کر رہے ہیں اس کو پاک امام کی طرف نسبت دینا شروع کرتے ہیں. یہ بھی در حقیقت ظلم ہے اس امام کریم پر جو آج تک جاری ہے، کہ بعض ایسے غیر ذمہ دار لوگ، بعض ایسے لوگ ساکت جو کوئی کردار ادا نہیں کرتے، جو کسی قسم کی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتے، اور جب ان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ آپ کیوں کوئی اپنی عہد کی ذمہ داری، اپنے دور کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، امام کریم کا نام لے لیتے ہیں کہ آخر امام حسن نے بھی تو یہی کیا تھا. امام حسن نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر میں سکونت اختیار کر دی تھی، گوشہ نشینی و خانہ نشینی اختیار کر لی تھی. یہ بھی لئیم لشکر ہے اور یہ لئیم لشکر ابھی تک جاری ہے، صدیوں سے یہ لئیم لشکر امام کریم پر ظلم کر رہا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا عزیز امام، امام حسن کتنے کریم انسان تھے، کتنی کریم شخصیت و کتنی کریم ہستی تھی، زندہ رہے لئیموں کا ظلم سہتے رہے، شہید ہوئے لئیموں کے ہاتھوں، شہادت کے بعد امام کے جنازے پہ تیر چلائے لئیموں نے، اور جنازے دفن ہونے کے بعد امام کی سیرت کو مسخ کر کے پیش کیا دوسرے لئیموں نے، اور یہ ثابت کیا کہ امام حسین امام جنگ ہے اور امام حسن امام صلح ہے. نہ عزیز امام، نہ وہ امام جنگ ہیں، نہ یہ امام صلح ہے. امام ایک امام ہوتا ہے، امام محافظ دین ہوتا ہے، امام نگہبان دین ہوتا ہے، امام امت کے سر پر سایہ ہوتا ہے، امام امت کے سر پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، ظل خدا ہوتا ہے. اور امام اللہ کے حکم سے جنگ کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، جنگ روکتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے. یہ تو آپ دو اماموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں ایک امام کے بارے میں آپ کو بتاؤں. ایک امام رسول اللہ کی زندگی میں 23 سال تک تلوار چلاتا رہا، اور پھر 25 سال خاموش بیٹھا رہا، اور پھر 5 سال اٹھ کر میدان میں آ گیا. تو وہ علی جو 23 سال میدان بدر و احد میں لڑتا رہا، اللہ کے حکم سے لڑتا رہا، اور 25 سال گھر میں ساکت بیٹھا رہا، اللہ کے دین کی خاطر بیٹھا رہا، اور پھر جب زمانی حکومت سنبھال کے 5 سال پھر میدان جنگ میں آ گیا تو اللہ کے حکم سے میدان میں آ گیا. ایک ہی امام اگر چپ رہے تو اللہ کی خاطر، اگر جنگ کرے تو اللہ کی خاطر. تو جب دو امام حسن و حسین یہ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دین کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. بعض نافہم ہیں، ایک وہی مردود جو جس نے علی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی چلا گیا اس دنیا سے، توہین گستاخانہ ٹی وی پہ جس نے جملات ادا کیے تھے. جانتے ہیں آپ سب، اس مقدس ممبر سے ایسے لوگوں کا نام لینا مناسب نہیں. اس سے پہلے جن کی مٹی کے اندر، جن کی خمیر کے اندر ہی ایسی چیز شامل ہو، لئیم پست انسان پست انسان ہوتا ہے. اور پست انسان کی، گھٹیا انسان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، گھٹیا انسان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی زبان کھولتا ہے کسی کریم کے خلاف کھولتا ہے، گھٹیا کے خلاف نہیں کھولتا. جب بھی زبان کھولے گا کسی کریم کے خلاف زبان کھولے گا، کسی اعلیٰ شخصیت کے خلاف زبان کھولے گا. اسی سے اس کی پستی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آج توجہ فرمائیں، لئیموں کا اگر پہچاننا ہے آپ پہچانیں، آج کے زمانے میں پہچانیں. آج کی دنیا میں مشرق و مغرب میں، عرب و عجم میں، ہر قسم کی حکومت قائم ہے. آپ کے ملک میں بھی ہے، آپ کے پڑوس میں بھی، دائیں بائیں سب حکومتیں حکومتیں ہیں. ایک سے بدتر ایک حکومت ہے. آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، ایک سے بدتر ایک فاسد حکومت، ایک سے بڑھ کر ایک شہنشاہ فاسد موجود ہے. اخلاقی طور پر فاسد، اقتصادی طور پر فاسد، سیاسی طور پر فاسد، شخصیتی لحاظ سے فاسد، خاندانی لحاظ سے فاسد، فساد سراپا فساد ہے. اور انہی عرب ملکوں کے اندر اور فاسد حکومتوں کے اندر رہنے والے بعض یہاں سے شخصیتوں کا اندازہ لگائیں، رہنے والے لوگ جب کسی حکومت کے بارے میں، کسی حکومت کی مخالفت کے بارے میں بات کریں گے تو وہ پست ترین حکومت جس کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، فاسد ترین حکومت، کرپٹ حکومت، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اگر زبان کھولیں گے تو کیا کہیں گے؟ ولایت فقیہ صحیح زبان، صحیح نظام نہیں. سیدھی ہٹ کریں گے جا کر اس نظام کو. کیوں؟ یہ خود ان کی پستی کی علامت ہے کہ پست آدمی جب بھی کھولے گا زبان، کسی اعلیٰ چیز کے مقابلے میں زبان کھولے گا. لئیم ترین انسان وہ ہے جو کریم ترین انسان کے مقابلے میں زبان کھولتا ہے. آ کر سب سے لئیم انسان وہ ہے جو علی کے مقابلے میں آ کر زبان کھولتا ہے. سب سے لئیم انسان وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر زبان درازی کرتا ہے. وہ لئیم انسان ہے جو آئمہ ہدا و آئمہ معصومین کے سامنے اور ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یہ بہت لئیم انسان ہے. لعامت کے درجات ہیں، لیکن کریم انسان کبھی بھی کسی برتر شخصیت کی شان کو گراتا نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام کرتا ہے. روایات میں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، ایک غزوے میں مسلمانوں نے حاتم طائی کے قبیلے پر حملہ کیا اور حاتم طائی کے قبیلے کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اسیر بنا لیا. وہ مشرک تھے، بت پرست، اسیر کرنے میں لے گئے بارگاہ رسالت معاد میں. ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی شامل تھی، حاتم طائی کی بیٹی بھی شامل تھی. حاتم طائی نام سنا ہوا ہے آپ نے، وہی کریم انسان، مسلمان نہیں تھا پہلے، رسول اللہ سے پہلے گزر گیا، کریم انسان تھا، سخی انسان تھا، اہل بخشش انسان تھا. حاتم طائی معروف تھا کہ کہیں بھی کسی کو اگر کوئی حاجت روائی نہ ہو، حاتم طائی کے پاس جائے وہ کام اس کا ہو جائے گا. حاتم طائی جس کا کہتے تھے 24 گھنٹے دسترخوان لگا رہتا تھا. دسترخوان کا مطلب نہیں کہ وہاں پر ہمیشہ گوشت پکا ہوتا اور بکرے بھنے ہوتے، نا، جو کچھ ہوتا وہ اٹھا کر مہمانوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا، جو کچھ ہوتا اس کے پاس. اس شخص کی، چونکہ کریم انسان تھا، اس کی بیٹی اسیر ہو کر آئی. جب بتایا گیا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے اور کون کون لوگ ہیں، جب وہ خاتون جو آئی رسول اللہ کے سامنے، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی چونکہ مسلمان بھی نہیں تھی، رسول اللہ نے اپنی ردا اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دی. کیونکہ حاتم طائی کریم انسان کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے خود جا کر کھول دیے اور اسے اسیروں کی صف سے الگ کر کے عزت کی جگہ پر بٹھا دیا. اور یہ فرمایا اپنے صحابہ کو، یاد رکھو کہ کریم کریم ہوتا ہے اگرچہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. کبھی بھی کسی کریم انسان کی شان کو نیچے نہیں گرانا اگرچہ وہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو. جس کی اپنے قبیلے میں عزت ہے کبھی اسے ذلیل نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو. یہ رسول اللہ تھے، یہ نفس کریم رسول اللہ تھا، یہ رسول کریم تھے اور یہ کریمانہ ان کا انداز تھا، یہ کریمانہ انداز تھا عزیزان ان کا. لیکن جب لئیم آ جاتا ہے کریم کے مقابلے میں، لئیم پست ہے، لئیم فرمایا ہے، لئیم گھٹیا ہے. ان لئیموں نے امام حسن کے ساتھ جو کچھ کیا، انہی کوفیوں میں سے جو بعد میں سید الشہداء کو خط لکھے، جس نے بلکہ لکھوائے، میٹنگیں کی، بڑا لیڈر تھا، لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین کا بھی ساتھ نہیں دیا. پھر بعد میں توابین کا لشکر بنا اور توابین کے لشکر میں وہ مارا گیا. یہ شخص سلیمان ابن سرد خزائی، ایک بڑا لیڈر کوفیوں کا، لیکن مزاجن لئیم آدمی. جب امام علیہ السلام نے صلح کی، پہلے یہی لوگ پروپوگنڈا کر رہے تھے اور انہی کا نقشہ تھا کہ امام کو فروخت کر دیں اسیر کر کے. اور جب امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا ان کا منصوبہ، ان کا منصوبہ، تو مجھے دشمن کا منصوبہ حامی سے بہتر لگا، میں نے اس پہ صلح کر دی اس کے ساتھ. وہ زہر کا پیالہ میں نے پی لیا، وہ ناگوار کام میں نے کر دیا جو نہیں چاہتا تھا میں. اس کے بعد یہ شخص آتا ہے اور آ کر امام مجتبیٰ کے خیمے میں داخل ہوتا ہے. سنو کے بعد پہلا شخص یہ آیا اور آ کر وارد ہو کر امام کو سلام کرتا ہے. توجہ فرمائی کیا حالت تھی امام مجتبیٰ کی، مظلومیت امام مجتبیٰ. یہ شخص آ کر سلام کرتا ہے امام مجتبیٰ کر، امام مجتبیٰ پر کر، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام. اس نام کے ساتھ امام کو سلام کر رہا ہے. یہ سلام ہے یا تلوار کا وار ہے؟ یہ سلام ہے یا زخم زبان ہے؟ یہ سلام ہے یا ڈنگ مارنا ہے؟ یہ سلام ہے یا امام کریم کو ستانا ہے؟ یہ لوگ تھے امام کے گرد، ان لئیموں کے اندر امام تھے گرفتار. عزیزان بہت سخت امتحان ہے اس کریم انسان کا جو لئیموں کے اندر پھنس گیا ہو، جو لئیموں کے اندر گرفتار ہو گیا ہو، اور جس کو ہر سو لئیم آ کر گھیر رہے ہو اور ہر سو آ کر اس پر وار کر رہے ہو. لیکن امام کریم نے اس وقت بھی دین بچایا، امام کریم نے اس وقت بھی بہت کچھ بچا لیا، لیکن اپنے آپ کو کبھی ان کے زخم زبان، کبھی ان کے زخم نیزہ، کبھی ان کے تیروں کے زخم اور کبھی ان کی جنایتوں اور خیانتوں کے زخموں کے سامنے مقاوم رکھا امام کریم نے. وہ عظیم مصائب امام پر نازل ہوئے کہ آخرکار یہی اشعث ابن قیس کی بیٹی جعدہ، جعدہ بنت اشعث، اس کو شامیوں نے پیغام بھیجا کہ تو ایک مستعفی خلیفہ کی زوجہ ہے. امام حسن خلیفہ مسلمین تھے، سنوں کے بعد وہ خلافت امام نے دے دی، حکومت دے دی ان کو، حوالے کر دی. اس نے پیغام بھیجا کہ تو خلیفہ کی زوجہ بننا چاہ رہی تھی تو نہیں بن سکی، اب یہ خلافت شام چلی گئی ہے، اگر تو جو کام ہم کہہ رہے ہیں وہ انجام دے تو پھر خلیفہ کی بیوی بن سکتی ہے، مملکت کی خاتون اول بن سکتی ہے. کہا کہ ابھی اور امیر شام کے بعد امیر شام کا بیٹا یزید یہ خلیفہ بنے گا اور تیری شادی یزید سے کرا دی جائے گی اور تو پھر خاتون اول بن جائے گی، لیکن تمام مسلمان مملکت کی. کام کے تجھے کیا کرنا ہے؟ کام تجھے یہ کرنا ہے کہ امام مجتبیٰ کو کھانے میں زہر پلا دے. اس لعیم عورت نے یہ کام کیا، اس نے بھی یہی کام کیا، وہی جو عبیداللہ ابن عباس جس چکر میں آ گیا، یہ لعیم عورت بھی اسی دھوکے میں آئی اور اس نے امام کریم کو وہ زہر پلا دیا. بعد میں جب اپنا کام کر چکی اور امام کو شہید کر دیا، پھر اس نے پیغام بھیجا شام کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو. امیر شام نے اس کو جواب دیا کہ جو نواسۂ رسول جیسی شخصیت کو قتل کر سکتی ہے، زہر دے سکتی ہے، وہ یزید کو بے درجہ اولا موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے. میں کس طرح یزید کو ایک ایسی عورت کے سپرد کر دوں؟ اس نے بھی وعدہ پورا نہیں کیا، عبیداللہ کے ساتھ بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، اور کسی عبیداللہ و کسی جادہ کے ساتھ یہ وعدہ کبھی تاریخ میں قیامت تک پورا نہیں ہوگا. جو بھی پست ہو جائیں، لعیم ہو جائیں، کبھی وعدہ پورا نہیں ہوگا. عزیزان، جب امام مصطفیٰ علیہ السلام پر اس زہر نے اثر شروع کیا، زہر خدا نہ کرے کسی مومن کو تجربہ ہو اس کا، خدا بچائے، اس امام کریم کے صدقے خدا سب مومنین کو بچائے. بعض روایات میں ہے کہ تلوار کی شہادت بہت آسان شہادت ہے، اس کی سختیاں تو ہیں لیکن زہر کی شہادت بڑی دشوار شہادت ہے. زہر انسان کے بدن میں جاتی ہے، خون کے اندر شامل ہو کر پورے خون کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور جہاں جہاں زہر پہنچتی ہے کاٹنا شروع کر دیتی ہے. دل میں جاتی ہے، دل کو کاٹتی ہے، جگر میں جاتی ہے، جگر کو کاٹتی ہے، سینے میں جاتی ہے، سینے کو کاٹتی ہے، آگ لگا دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے زہر. تاریخ میں ہے امام جواد جوان ترین امام تھے جنہیں شہید کیا گیا، 25 سال کی عمر میں امام جواد کو زہر پلائی. اس بند کمرے کے اندر امام زہر جب اثر کر رہی تھی، امام زمین پر لیٹے ہوئے تڑپ رہے تھے اور بار بار تقاضا کرتے تھے مجھے دو گھونٹ پانی پلا دو. ام فضل و نابکار عورت دیکھتی اور ہنستی رہتی تھی،
تڑپ تڑپ کے امام جواد نے جان دے دی, پانی نہیں دیا گیا. امام مجتبی علیہ السلام جب 28 سفر کی شب پہنچی, پیغام بھیجا ابو عبداللہ حسن حسین کو بلایا جائے. امام حسین السلام کا کنیا ابو عبداللہ تھا, امام حسن اسی نام سے پکارتے تھے, ابو عبداللہ کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ. جب حسین علیہ السلام آ گئے, امام نے وصیتیں شروع کی. وصیتیں سن کر امام حسین فرماتے ہیں, بھیا آپ تو ایسے وصیتیں کر رہے ہیں جیسے آج آخری شب ہو. امام مجتبی فرماتے ہیں, بھیا یہ آخری شب ہے ہماری, پھر اس کے بعد مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. امام حسین علیہ السلام نے دعا دی, حیات کی دعا دی, زندگی کی دعا دی. بھائی کی دعا سن کر امام مجتبی نے اشارہ کیا, بھیا وہ تخت کے نیچے جو تشت پڑا ہے ذرا نکال کر اسے نگاہ کرو. امام حسین علیہ السلام نے وہ تشت نکالا. جب تشت میں نگاہ پڑی, بے ساختہ حسین نے رونا شروع کر دیا. اس تشت میں کیا دیکھا؟ امام کریم کے جگر کے ٹکڑے جو زہر نے کاٹ دیے تھے, امام کے لہو میں شامل ہو کر اس تخت میں تشت میں تھے. امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا, نفرین کی اس پر جس نے یہ زہر پلایا. جب حسین کو روتا ہوا دیکھا امام مجتبی نے, امام مجتبی نے فرمایا, اے حسین تو مجھے روتا ہے, تو میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتا ہے, اے حسین تو میرا لہو دیکھ کر روتا ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ وہ دن جو تیرا ہوگا جب تیرے امتحان کی گھڑی ہوگی, میرے بھائی کو بڑی سخت گھڑی ہوگی, تو میرے جگہ کے ٹکڑے دیکھ کے روتا ہے. ایک دن جب تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے, اے بھائی آج تو میرے پاس موجود ہے, تو میرے پاس موجود ہے, میرے زخموں کا مداوا کرنا چاہتا ہے, مجھے دلاسے تسلیاں دے رہا ہے. لیکن حسین جب تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے, نہ بھائی موجود ہوگا نہ پاس موجود ہوگا. امام مصطفیٰ فرماتے ہیں, اے حسین بہنی موجود ہے, میری کر رہی ہے تیمارداری کر رہی ہے, لیکن اے حسین جب تیرا دن آئے گا, جب تیری لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے, مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا, مجھے بابا علی نے فرمایا تھا, حسن جو دن ابو عبداللہ پر آئے گا وہ کسی اور پر نہیں آئے گا. اے ابو عبداللہ تو مجھ پہ روتا ہے, مجھے تجھ پہ گریا آ رہا ہے, مجھے تیری مظلومیت رونا آ رہا ہے. امام مصطفیٰ علیہ السلام کی روح جب پرواز کر گئی, سید الشہداء نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور پھر اس کے بعد بہنیں آ گئیں, جناب ام کلثوم آ گئی, جناب زینب اولیاء آ گئی, اہل بیت آ گئے, اور آ کر جنازہ حسن پہ آ کر عزاداری کی آہ بکا کر دی. اور پھر اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا دفن کرنے کے لیے, وصیت امام حسن تھی, مجھے جوار رسول اللہ میں دفن کرنا. اور پھر فرما دیا, اے حسین اگر جوار رسول اللہ میں مجھے دفن نہ کرنے دیا گیا تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا, مجھے بقیع میں دفن کر دینا. حسین علیہ السلام نے جنازہ اٹھایا, عباس الابدار نے جنازہ اٹھایا, لے کر جوار رسول کی طرف گئے, پھر لعیم آ گئے, پھر لعیم آ گئے مظلوم حسن حسن کو روکنے. ایک وہ لعیم تھے کہ جنہوں نے صلح کروائی, ایک وہ لعیم تھے جنہوں نے یہ زخم لگایا, ایک لعیمہ نے زہر ہم رسول کے ساتھ نواسا رسول کا دفن نہیں ہونے دیں گے. ہر کوئی رسول کے ساتھ دفن ہو سکتا ہے, صرف رسول دفن نہیں ہو سکتا. سید الشہداء نے جب کہا تمہیں کیا حق بنتا ہے, وہ ہماری جد ہے, وہ ہمارے نانا ہے, اس وقت تیر نکالے گئے, حکم دیا گیا جنازہ حسن پہ تیر چلا دو. تیروں کا چلنا تھا, حسین نے جنازہ بول دیا بقی کی طرف, بقی میں جا
کر جب جنازہ زمین پہ رکھا زینب اولیاء کو بلایا بھائی کی تابوت کے پاس آتی ہے کبھی ادھر سے تیر نکالتی ہے کبھی ادھر سے تیر نکالتی ہے اور پھر روتی جاتی ہے حسین اے حسین میں تیرے جگر کے ٹکڑوں کو روں تیرے تابوت پہ لگے تیروں کو روں اے مظلوم حسین میں کہوں گا بی بی آج تیر نکالنے کا تو موقع مل گیا لیکن جب ٹوٹے تیر لاش حسین میں پیوست ہو گئے نیزے ٹوٹے ہوئے اس مظلوم کی لاش میں اے بی بی جب تلے زینبیوں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہوگی کہ شمر لعین خنجر چلا رہا ہے فقط کہہ رہی ہے وہ مصیبت
اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما بانیان مجلس شرکاء مجلس منتظمین مجلس کے مرحومین کو جوار معصومین میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما ملک کے اندر فتنہ و فساد فرقہ واریت دہشت گردی نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں بحرین میں عراق میں افغانستان میں پاکستان میں کراچی میں کوئٹہ پارا چنار رحیم یار خان دیگر مقامات پر جملہ مومنین کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان تشیع و عزاداری اگر لائے کے اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اپنے مرحومین کے لیے یہ مومنین جن کے لیے التماس سورہ فاتحہ کی یہ حاجی طفیل خواجہ محمد اشرف خواجہ کمیل خواجہ نیاز احمد حاجی عبدالعلی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے آپ اپنے مرحومین کے لیے شہداء کے لیے وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ